سنگاپور کی اسپیکر کا دورہ ایران، وزیر خارجہ سے ملاقات، تمام شعبوں میں روابط کے فروغ پر زور۔ عراق میں دہشت گردی، کرد پارٹی کے دفتر سمیت مختلف مقامات پر دھماکے، درجنوں جاں بحق۔ اور مصر میں جنرل عبد الفتاح سیسی کی تقریب حلف برداری، قاہرہ کے تحریر اسکوائر اور الاتحادیہ پیلس کے گرد سخت سیکیورٹی انتظامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے مختلف میدانوں میں ایران اور سنگاپور کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پارلیمانی توانائیوں سے زیادہ استفادے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اتوار کو سنگاپور کے پارلیمنٹ کی اسپیکر محترمہ حلیمہ یعقوب سے ملاقات میں اقتصادی میدان میں ایران کی بے پناہ توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج یہ بات سب پر واضح ہو گئی ہے کہ پابندیوں، دھمکیوں اور ایران کی ترقی و پیش رفت کو محدود کرنے کی کوئی بھی کوشش کارآمد نہیں ہو سکتی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں سے ہمارے نوجوانوں میں اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوا ہے اور اس سے ایران کی داخلی توانائیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران اور پانچواں ایک گروپ کے درمیان حتمی سمجھوتے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے نئے دور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جو 16 جون سے شروع ہونے والا ہے، اس اطمینان کا اظہار کیا کہ بعض رکاوٹوں اور پابندیوں کے خاتمے کے بعد بین الاقوامی سطح پر ایران کے اقتصادی اور تجارتی لین دین اور تعاون میں برقرار رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ سنگاپور کے پارلیمنٹ کے اسپیکر حلیمہ یعقوب نے بھی اپنے دورے تہران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی پارلیمانیں اقتصادی، سائنسی اور ثقافتی میدانوں میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بہتر اور مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں صدارتی انتخابات کے کامیاب انعقاد کو سراہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اراکین نے اتوار کے روز اپنے ایک مشترکہ بیان میں شام کے صدارتی انتخابات کو امریکہ کی پالیسیوں اور خطے میں موجود اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں شامی عوام اور حکومت کی سیاسی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا۔ اراکین پارلیمان نے اپنے اس مشترکہ بیان میں کہا کہ شام کے عوام نے بشار اسد کو ووٹ دے کر امریکہ کی تمام سازشوں پر پانی پھیر دیا اور شام کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے اراکین پارلیمان نے اپنے اس مشترکہ بیان میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ شام میں صدارتی انتخابات کے انعقاد سے واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں جو بحران کھڑا کیا گیا تھا وہ صرف سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو چیز اہمیت اور اولویت رکھتی ہے وہ شامی عوام کا عزم و ارادہ اور ان کی رائے ہے۔ شام کے صدارتی انتخابات میں 73.42% رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ بشار اسد 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ ان کو کل ووٹوں میں سے 88.7% ووٹ ملے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ شام میں صدارتی الیکشن کے بعد شامی حکومت اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ علی الدین بروجردی نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کے دوران کہا کہ صدارتی الیکشن کے بعد شام میں نئی سیاسی فضا قائم ہوئی ہے۔ علی الدین بروجردی نے کہا کہ اب تک بشار اسد کے قانونی یا غیر قانونی صدر ہونے کے بارے میں بحث ہوتی تھی، الیکشن کے بعد یہ بحث ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب شام میں مسلح گروہ ایک دوسرے کے خلاف متصادم ہونے کے بجائے مفاہمت کا راستہ اپنائیں گے، اور شام کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا موقف بھی تبدیل ہوگا۔ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ شام کے عوام نے خود کو درپیش چیلنجوں کو اچھی طرح سمجھا اور صدارتی الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے مغرب پر کاری ضرب لگائی۔ واضح رہے کہ 3 جون کو شام میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں بشار اسد نے 88% سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی۔ شامی فوج نے ملک کے جنوبی علاقے میں ہتھیاروں کے ایک خفیہ ڈپو کا پتہ لگایا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ دمشق کے مضافات میں یبروت کے مقامی باشندوں کے تعاون سے اس کے ہتھیاروں کے ایک خفیہ ڈپو کا پتہ لگایا گیا ہے، جہاں بھاری مقدار میں دہشت گردوں نے اسلحہ اور گولہ بارود چھپا رکھا تھا۔ شامی فوج نے اسی طرح دمشق کے ایک اور مضافاتی علاقے پلزم لکا اور جوبر میں دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں اردن کا محمود ابداد اور سعودی عرب کا نعیم قاسمی بھی شامل ہے۔ شامی فوج نے حلب میں بھی الملیحہ کے علاقے دوما اور زبدان میں دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے حلب کے ہی اطارب، اعزاز، خان الاصل، حریتان، کوئرس جدیدہ، انزارات اور صنعتی علاقے صلاح الدین میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملہ کر کے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ادلب میں دہشت گردوں کے ایک ٹرک کو تباہ کر کے اس میں سوار 20 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مشرقی عراق میں پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے ایک دفتر پر دہشت گردانہ حملے میں 80 سے زائد افراد جان بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جلولہ شہر میں پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے دفتر کے باہر 2 دہشت گردانہ بم دھماکوں میں 17 افراد جان بحق اور 65 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان دھماکوں میں جلولہ شہر میں انسداد دہشت گردی فورس کا کمانڈر بھی مارا گیا، جبکہ پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے مقامی دفتر کے سربراہ بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پہلے عراق کے کردستان پیٹریاٹک یونین کے دفتر کے باہر ایک کار بم کا دھماکہ ہوا، اس کے بعد جب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو دوسرا دھماکہ ہوا۔ کرد پارٹی کا دفتر دھماکے میں پوری طرح تباہ ہو گیا۔ عراق کے دیگر علاقوں میں بھی دہشت گردانہ حملوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف فوج اور سیکیورٹی فورس کا آپریشن بھی جاری ہے۔
عراق کے شمالی صوبے صلاح الدین میں ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ اتوار کو تکریت کے علاقے الجمیہ میں کار بم دھماکے میں کم سے کم 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح صوبہ الانبار کے فلوجہ شہر کے الاسکری، الجغیفی، الزباد، النزال، الجولان، جیل اور الشہدہ کے علاقوں میں مارٹر کے حملوں میں کم سے کم 9 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ عراق کے سیکیورٹی فورس نے صوبہ الانبار کے قبائل کے ساتھ مل کر القاعدہ سے وابستہ بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے متعدد عناصر کو، جو حدیثہ شہر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ہلاک کر دیا ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورس کی کارروائی کے نتیجے میں بہت سے دہشت گرد فرار کر گئے ہیں۔ دوسری جانب شمالی شہر موصل کے مغرب میں دہشت گردوں نے رجم، حدید اور تموز کے علاقوں میں بجلی کی سپلائی کاٹ دی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں پینے کے پانی کی سپلائی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ عراقی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے نینوا کے علاقے میں بھی دہشت گردوں پر حملہ کر کے انہیں اس علاقے سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے پہلے عراقی سیکیورٹی فورس نے موصل شہر کے مشرقی علاقے میں بھی ایک آپریشن کے دوران کم سے کم 31 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوسری جانب عراق کے ہسپتال اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں سنیچر کی رات ہونے والے مختلف کار بم دھماکوں میں کم از کم 60 افراد شہید اور دسیوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سنیچر کی دوپہر بھی القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ داعش نے صوبہ الانبار کی یونیورسٹی کے طلبہ کو یرغمال بنا لیا تھا، لیکن عراقی سیکیورٹی فورس کی کوششوں سے سبھی طلبہ رہا کرا لیے گئے، اور اس وقت دہشت گرد کہ جنہوں نے یونیورسٹی پر حملہ کیا تھا یونیورسٹی کے اندر سیکیورٹی فورس اور فوج کے محاصرے میں ہیں۔ اس درمیان عراق کے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ داعش کے قبضے سے اسرائیل کے بنے ہوئے ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ عراق کے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کے گرفتار کیے گئے بعض دہشت گردوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 3 روز قبل سامرہ میں انہوں نے جو حملہ کیا تھا اس میں انہوں نے اسرائیلی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا۔ داعش کے بعض عناصر نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اس گروہ کے پاس اسرائیل کے فراہم کردہ ہتھیار موجود ہیں، اور وہ انہی ہتھیاروں کو عراقی شہریوں اور سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔
قاہرہ میں عبد الفتح سیسی نے سخت حفاظتی انتظامات میں ملک کی اعلی عدالت کے سامنے مصر کے نئے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری میں موجود مصر کے عبوری صدر عدلی منصور نے اقتدار باضابطہ طور پر عبد الفتح سیسی کے حوالے کیا۔ عبد الفتح سیسی نے اعلی عدالت کے 13 ججوں کے سامنے اور 100 سے زائد اہم سیاسی شخصیات کی موجودگی میں عہدے صدارت کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری سے پہلے ہی مصر کے سیکیورٹی فورس نے التحریر اسکوائر اور الاتحادیہ محل کے آس پاس کے علاقوں کو اپنے سیکیورٹی حصار میں لے لیا تھا، جبکہ التحریر اسکوائر کے گرد بڑی تعداد میں بکتر بند گاڑیاں تعینات کر دی گئی تھیں اور سیکیورٹی اہلکار وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کی سختی سے تلاشی لے رہے تھے۔ عبد الفتح سیسی نے ایک ایسے وقت مصر کے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے جب اخوان المسلمین اور کئی دیگر سیاسی جماعتوں نے مصر کے حالیہ صدارتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر کے معزول صدر محمد مرسی کو ان کے عہدے پر بحال کیا جائے۔ گزشتہ برس 3 جولائی کو عبد الفتح سیسی نے، جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے، منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار ایک عبوری حکومت کے سپرد کر دیا تھا، جس کے بعد مصر میں بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے ایران کے خلاف مغرب کی پابندیوں پر تنقید کی ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے استنبول میں برآمدادی شعبے کے تاجروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغرب ایران پر پابندیاں عائد کرنے کے باوجود اپنی مختلف مصنوعات ایران کو برآمد کرتا ہے، لیکن ترکی کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ترکی کے وزیر اعظم نے ایران کے خلاف مغربی ملکوں اور ان میں سر فہرست امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت جب مغربی کمپنیاں ایران کے ساتھ اپنا تجارتی لین دین جاری رکھے ہوئے ہیں، مغربی ممالک اس سلسلے میں ترکی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ترک وزیر اعظم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے قدم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے مغربی ملکوں سے دو ٹوک انداز میں اور کھل کر بات کی ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ ترکی کی مصنوعات کیوں ایران برآمد نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے لیے ایران کی منڈی بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب والوں نے ایسی ہی رکاوٹیں عراق کے سلسلے میں بھی ترکی کے سامنے کھڑی کر رکھی ہیں۔ ترک وزیر اعظم کی جانب سے مغرب پر یہ تنقید ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی پیر کو ایک اعلیٰ رتبہ سرکاری وفد کے ہمراہ ترکی کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ پی اپنے 2 روزہ دورے ہندوستان پر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے نئی دہلی میں ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ نئی دہلی میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر پرنب مکھرجی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ہندوستان میں نئی حکومت قیام کے بعد کسی بھی اعلیٰ چینی عہدیدار کا یہ پہلا دورہ ہندوستان ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے دورے ہندوستان کا مقصد اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینا اور سرحدی مسائل پر بات چیت کرنا بتایا گیا ہے۔ اس وقت چین اور ہندوستان کے درمیان تجارتی حجم 70 ارب ڈالر ہے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے تازہ ترین واقعے میں مزید 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی میں پولیس کا کہنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں بنارس پل پر فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک کیا گیا، جبکہ ایم اے جنا روڈ پر ایک کانسٹیبل کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ناظم آباد، چورنگی اور عائشہ منزل کے قریب بھی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ منگو پیر کے علاقے یعقوب آباد میں بھی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دوران لیاری ایکسپریس وے پر ایمبولنس پر فائرنگ کی گئی، جس سے ایمبولنس کا ڈرائیور مارا گیا۔ دوسری جانب کورنگی، جمعہ گوٹ اور ملیر میں بھی فائرنگ میں 3 افراد مارے گئے ہیں۔ لندن میں فلسطین کی حمایت میں بیک وقت کئی اجتماعات منعقد ہوئے ہیں۔ ان اجتماعات میں شریک لوگوں نے، جو 1967 کی جنگ کی 47ویں برسی کی مناسبت سے کیے گئے، فلسطینیوں کے حقوق پر زور دیا۔ پریس ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس موقع پر لندن میں واقع صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے بیت المقدس کی جانب حرکت کے تحت ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ فلسطین کی حمایت میں ہونے والے ان اجتماعات اور مظاہروں میں بڑی تعداد میں برطانیہ میں انسانی حقوق کے کارکن افراد نے شرکت کی۔ اس رپورٹ کے مطابق مشرق بیت المقدس اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر مقامات پر قبضہ کیے جانے کی 47ویں برسی کی مناسبت سے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی اجتماعات اور مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ لندن میں ہونے والے مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ وہ انصاف اور صہیونیوں کے قبضے سے بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اسرائیل سرزمین فلسطین پر اپنے قبضے کو استحکام بخشنے کی غرض سے فلسطینی علاقوں میں بڑے پیمانے پر صہیونی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے یہودی تارکین وطن کو مسلط کر رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بستیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے اور سب لوگ اسے نسلی تصفیہ سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر اسرائیلی نہیں چاہتے کہ اس اصطلاح سے استفادہ کیا جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے دیگر شہروں، نیز دنیا کے دیگر ملکوں، من جملہ لبنان کے دارالحکومت بیروت، نیز نیوزی لینڈ میں بھی اسی طرح کے مظاہرے اور اجتماعات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں شریک مختلف طبقات کے لوگوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حقوق کا پاسو لحاظ رکھے جانے پر زور دیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ تل ابیب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کر کے فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی توسیع پر احتجاج کیا۔ صہیونی اخبار یدیعت اہرانوت نے خبر دی ہے کہ 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے باشندوں نے سنیچر کی رات تل ابیب میں بیت المقدس پر صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے کو 40 سال پورے ہونے پر صہیونی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت کی پالیسیوں کی مذمت میں نعرے لگائے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کی۔ مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ بنیامین نتنیاہو کی کابینہ صہیونی بستیوں کی توسیع کو فلسطینیوں کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچنے پر ترجیح دیتی ہے، اور تعلیم، صحت عامہ اور ثقافتی شعبوں کے بجٹ کے نام پر کروڑوں ڈالر صہیونی بستیوں کی توسیع اور تعمیر پر خرچ کر رہی ہے۔ مظاہرین نے اسی طرح فلسطینیوں کے خلاف بنیامین نتنیاہو کے وحشیانہ اقدامات کی بھی مذمت کی۔ دونیس پر یوکرینی فوج کے حملے جاری ہیں، اور اس درمیان لوہانس میں یوکرینی حکومت کے مخالفین نے روس سے اسلحہ ملنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب جزیرہ نما کریمیا کی مقامی حکومت نے یوکرین میں دوبارہ شامل ہونے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔
یوکرین کی فوج نے دونیس کے قریبی شہر سلوویانس کے گاؤں سیمو نووکا پر گولہ باری دوبارہ شروع کر دی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ دونیس کے علاقے کی فورس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ یوکرینی فوج یہ حملے ریگورو دوک سے انجام دے رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ توپ کے دو گولے ایک مقامی سرکاری عمارت پر اور ایک گولہ کارواش پر گرا ہے۔ اتارتاس نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ یوکرینی فوج کے توپخانے کے حملوں میں پانی کی پائپ لائن جو تباہ ہو گئی تھی ابھی اس کی دوبارہ مرمت نہیں ہو سکی ہے۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صرف انہی لوگوں کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود ہے کہ جنہوں نے پہلے سے اسے محفوظ کر لیا تھا یا جن کی کنوؤں تک رسائی موجود ہے۔ سلوویانس میں مقامی دفاعی فورس کے ایک عہدیدار کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر میں بجلی کی پوری طرح سپلائی منقطع ہے، اور شہر میں پانی کی سپلائی بھی دشوار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس درمیان لوہانس میں یوکرینی حکومت کے مخالفین کے ایک رہنما والری بولوتوف نے یوکرین کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ لوہانس کی مقامی دفاعی فورس کو روس سے ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ والری بوتولوف نے نامہ نگاروں سے کہا ہے کہ لوہانس کے مقامی افراد کو روس سے کسی بھی طرح کے ہتھیار نہیں مل رہے ہیں، بلکہ مقامی لوگوں نے خود یوکرینی فوج کے مراکز سے یہ ہتھیار حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان افراد کے پاس ضروری ہتھیار یوکرینی فوج کے مراکز پر حملے کر کے حاصل کیے گئے ہیں۔ یوکرینی حکومت نے حالی ہفتوں کے دوران روس پر بارہا اس طرح کا الزام لگایا تھا کہ وہ لوہانس اور دونیسک میں یوکرینی فوج کے مخالفین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ دوسری جانب جزیرہ نما کریمیا کی مقامی حکومت نے یوکرین میں دوبارہ شامل ہونے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ کریمیا کی مقامی حکومت کے عبوری سربراہ سرگئی اسیونوف نے کہا ہے کہ کریمیا اب کبھی یوکرین کا حصہ نہیں بنے گا۔ کریمیا کی مقامی پارلیمنٹ کے سربراہ نے بھی یوکرین کے نئے صدر کے اس بیان کو بے بنیاد بتایا ہے کہ کریمیا یوکرین کا حصہ ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین کے نو منتخب صدر پیٹرو پوروشنکوف نے سنیچر کو تقریب حلف برداری میں کہا تھا کہ کریمیا ہمیشہ یوکرین کا حصہ رہے گا۔ واضح ہے کہ جمہوریہ کریمیا کے باشندوں نے 16 مارچ کو ایک ریفرنڈم میں شرکت کر کے کریمیا کو روس میں شامل کیے جانے کے حق میں ووٹ دیا تھا اور یوں 18 مارچ کو کریمیا کا روس کے ساتھ باضابطہ الحاق ہو گیا تھا۔
روس نے مشرقی یوکرین میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس کے قومی سلامتی سے متعلق ادارے کے سربراہ پیٹرو پیشنکوف نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے نئے صدر کے اقدامات کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرو پیشنکوف کے پہلے اقدام کے طور پر مشرقی یوکرین میں خون ریزی اور جھڑپیں بند ہونی چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روس یوکرین کے نئے صدر سے چاہتا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو صدر پیٹرو پیشنکوف مشرقی یوکرین کا دورہ کریں اور اس علاقے میں امن اور نظم و ضبط کی برقراری کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے انجام دیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقے حالیہ چند ماہ سے یوکرینی فوجیوں اور فیڈرل نظام کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں کے باعث بدامنی سے دوچار ہیں۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک دسیوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ روس بارہا اس علاقے میں یوکرینی فوجی کارروائی کے روکے جانے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ ناظرین اب ایک بار اور نظر ڈالیں گے آج کچھ اہم ترین سرخیوں پر۔ سنگاپور کی اسپیکر کا دورہ ایران، وزیر خارجہ سے ملاقات، تمام شعبوں میں روابط کے فروغ پر زور۔ عراق میں دہشت گردی، کرد پارٹی کے دفتر سمیت مختلف مقامات پر دھماکے، درجنوں جاں بحق۔ مصر میں جنرل عبد الفتاح سیسی کی تقریب حلف برداری، قاہرہ کے تحریر اسکوائر اور الاتحادیہ پیلس کے گرد سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ناظرین یہی آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahitv.ir۔ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔